میں گیا ہوا تھا اور اساتذہ سے مل رہا تھا، تو ملاقات کے درمیان ہمارے ایک استاذ تھے، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ایک موریشس جانا ہوا تھا، تو میں نے وہاں کچھ اشعار لکھے ہوئے دیکھے، ان کو نوٹ کر لیا، اور عجیب اشعار ہیں، اور پاکستان میں ایک بزرگ ہیں، تم اگر ان کو جانتے ہو تو دیکھو عجیب اشعار ہیں، اور فوراً اندر کمرے میں گئے اور یہی اشعار لکھے ہوئے لائے وہ، اور ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ عجیب و غریب اشعار ہیں، تو ان کا ایک مختصر سا پس منظر یہ ہے۔ ویسے تو حضرت والا کی اس کتاب میں تقریباً ہر شعر میں اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کو ایسے سمویا گیا ہے کہ میں بلا کسی تکلف کے کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کے اشعار بغیر اندرونی عشق اور محبت کے نکل ہی نہیں سکتے، یعنی جسے کہنا چاہیے کہ رگ و ریشے میں جب اللہ تعالیٰ کی محبت سرایت کر جائے، اور رگ و ریشے میں اور خون کے قطرے قطرے سے گویا اللہ کی محبت کی آواز ٹپکے، جب انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے تو پھر یہ اس قسم کے اشعار نکلتے ہیں۔ اسی لیے حضرت والا نے بعض مواقع پہ بات فرمائی ہے کہ درد دل جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو دیتے ہیں تو پھر خود اسے ترجمانی عطا فرما دیتے ہیں، تو گویا اس کی وہ ترجمانی رسمی فصاحت اور بلاغت سے تو خالی ہوتی ہے، لیکن روح ہے فصاحت و بلاغت، جو فصاحت و بلاغت کی روح اور جان ہے، چونکہ وہ عطائے الہی ہے، وہ جو بیان ہے وہ چونکہ عطائے الہی ہے، خود مصنوعی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس میں اس سے کئی گنا زیادہ اثر ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ بہت مؤثر ہوتا ہے، اور زندگیوں میں اس کے نتیجتاً انقلاب آتا ہے۔ حضرت والا کے اشعار بھی اسی طرح ہے۔
اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، اگر سرکش کو دبا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا، اگر اللہ والوں سے بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا۔
حضرت والا نے اس شعر میں اہل اللہ سے تعلق کی اہمیت بیان فرمائی ہے، اور اس پر بارہا مختلف احادیث اور آیات کی روشنی میں حق عرض کر چکا۔ قرآن کریم میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر مجھے جاننا چاہتے ہو تو کسی ایسے شخص کے پاس جاؤ جو مجھے جانتا ہے، اس کے پاس سے جا کر میرا پتہ لگاؤ۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، رحمان کے متعلق کسی باخبر بندے سے پوچھ لو، جاؤ وہ تم کو بتائے گا۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان رحمان کے بندوں کی صفت بھی بتائی ہے کہ وہ کون ہے، پورا ایک صفحے میں ڈیڑھ صفحے میں ان کی صفات کا ذکر ہے کہ یہ ہیں عباد الرحمن، جس پر حضرت والا کا باقاعدہ ایک وعظ بھی ہے کہ اللہ کے رحمان کے بندے کون ہیں۔ بہرحال دوسری جگہ اسی طرح ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا وکونوا مع الصادقین، اور نیک لوگوں کے ساتھ اور صادقین کے ساتھ، اولیاء صدیقین کے ساتھ رہو، تو گویا تقوی کے حصول کی جو آسان صورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کر دیا۔ حضرت فرماتے ہیں اگر میں اللہ والوں سے نہ ملتا اور ان سے دل کی دوا نہ لیتا تو جس طرح بدن انسانی اگر ڈاکٹر کے پاس رجوع نہ ہو بلکہ خود کتابیں دیکھ کر اور مطالعہ کر کے اور اس کے اندر سے نسخے وغیرہ تجویز کر کر کے انسان دوائی کھاتا رہے تو میرے دوستو کوئی ذی عقل اور ذی شعور اور کوئی سمجھدار انسان دنیا میں یہ نہیں کہے گا کہ ایسا انسان شفا پا سکتا ہے، بلکہ عام طور پر اور اصولی بات یہی ہے کہ جب آپ کسی بیماری میں مبتلا ہوں تو ڈاکٹر کے پاس جائیں، رجوع کریں، گرچہ آپ کو اس کے متعلق دسیوں بیسیوں نسخے معلوم ہو پھر بھی آپ ان کو نہ دیکھیں، کیونکہ ڈاکٹر آپ کی مجموعی صورتحال، پھر اس وقت کی فضا، پھر وہ موسم، پھر احوال کا اختلاف، بعضوں کا مزاج ایسا ان پر فلاں دوائی اثر کرے گی، بعضوں کا ایسا، غرضے کہ وہ جو ایک مجموعی معاملات ہیں ان کو ڈاکٹر سمجھ سکتا ہے. یہ اہل اللہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں. ایک شخص مجددتان منور اللہ مرقدہ کی خانقاہ میں اللہ کی یاد میں بہت تڑپتے تھے، بہت روتے تھے. ان کو حضرت تھانوی منور اللہ مرقدہ نے چند ہی دن میں خلافت دے دی. جی، وہ اس کا مستحق قرار پائے. ایک اور نے بھی ایسی ہی نقل کی تو ان کو خلافت نہیں ملی، ان کو خلافت کے عوض زجر و تنبیہ اور توبیخ اور ڈانٹ ڈپٹ ملی. اب اگر ظاہر میں دیکھیں کہ دونوں کا حال ایک طرح، بس یہی ہے، ایسے ہی موقع پر شیخ کی ضرورت پڑتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے اصل صورت حال، پھر وہ جان کر کے پھر وہ علاج کرتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں اللہ والوں سے اگر دل کی دوا نہ ملتی تو نفس سرکش کو دبانا میرے لیے بڑا مشکل تھا. میرے دوستو، اولاً تو یہ نفس و شیطان ہمارا دشمن ہے کہ ہم کو کوئی خیر کا کام کرنے نہیں دیتا اور ہر گندی اور بری جگہ میں ہم کو جا کے دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم وہاں جائیں، لیکن اگر خیر کے کام کا وجود بھی ہو جائے تو پھر اسے قبول سے روکتا ہے. ایک ہے وجود اعمال اور ایک ہے قبول اعمال. اللہ تعالیٰ کے یہاں وجود اعمال نہیں چاہیے بندوں سے کہ اعمال ہوتے رہیں، بلکہ ایسی کیفیات کے ساتھ اعمال ہوں کہ ان کے ساتھ بارگاہ الہی میں وہ قبول بھی ہو سکے. اس لیے ایک حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الناس کلہم ہلکا الا العالمون، سب لوگ ہلاکت میں ہیں، خسارے، محرومی میں، اور سب تباہ و بربادی میں ہیں، مگر صرف وہ بچ سکتے ہیں جو دین کا علم رکھتے ہوں. الا العالمون والعالمون کلہم ہلکا الا العاملون، اور عالم بھی سب ہلاک ہونے والے ہیں مگر جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہوں، بس وہ بچیں گے، بس وہ بچیں گے، باقی نہیں بچیں گے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ خیر الناس خیار العلماء اور شر الناس شرار العلماء، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، انسانوں میں اللہ تعالیٰ کا سب سے محبوب اور پسندیدہ، چنیدہ اور برگزیدہ جو طبقہ لوگوں کا ہے وہ ہے جو خیار العلماء ہے، یعنی علماء آخرت ہے، بہترین علماء، علم پر عمل کرنے والے. لیکن لوگوں میں جو سب سے بدترین اللہ کی نگاہ میں گر جانے والے وہ ہیں، تو شرار العلماء وہ ہیں جو بدترین علماء ہیں، علم پر اپنے عمل نہیں کرتے. اس لیے میرے دوستو، احقر یہاں بیٹھتا ہے اور گفتگو کرتا ہے، یاد رکھیے کہ یہ گفتگو، محض گفتگو اور محض تقریر اور محض واعظ اور محض بیان، چاہے جتنا لچھے دار، چاہے جتنا مزے دار، چاہے جتنا واہ واہ والا ہو، لیکن اللہ کا قرب نہیں دلا سکتا جب تک اس کی صفات قرب و قبولیت اس میں شامل نہ ہو. اگر ذہن میں یہ خیال بھی آ جائے نا، ذرا خیال، تعریف کریں گے لوگ. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ریا کے تین درجے ہیں، ذکر کرنا مناسب ہے کیونکہ یہ قربانی ہوئی ہے. جی، تو ابھی بہت سے لوگوں نے بڑے بڑے پیسوں کے جانور ذبح کیے ہیں، لیکن جب خرید کے لائے اس وقت شہرت، تشہیر لانے کے بعد تشہیر، ہر جگہ اس کا بتانا کہ ہم نے 2 لاکھ اور 5 لاکھ اور 10 لاکھ اور اتنا اور اتنا کا کیا ہے. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک تو ریا کا درجہ یہ ہے، آپ عمل کرتے وقت میں اس عمل کے ذریعے سے خلق کی توجہ اور اس کے، یعنی خلق سے مدح وغیرہ چاہتے ہوں اور اس کی نگاہ میں بڑا بننا چاہتے ہوں. تہجد پڑھ رہے ہیں کہ پتہ چل جائے تو اچھا ہے، اب دکھا کے پڑھ رہے ہیں کہ محتم صاحب آ رہے ہیں تو ذرا دیکھ لیں گے کہ دیکھو یہ تو میرا استاد جو ہے بہت ہی اللہ والا آدمی ہے، کس طرح سے راتوں کو تہجد پڑھ رہا اور رو رہا ہے، یہ ریاکاری. لیکن ایک دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب آپ تہجد پڑھ چکے، جب آپ گائیں جو ہے بہت قیمتی ذبح کر چکے، اب دل میں تمنا رکھتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ کیوں نہیں چل جاتا، क्या अच्छा हो लोगों को पता चले। अब जब लोग जाके कहते हैं कि सुना बहुत जबरदस्त गाय आपने जो है सिवा की है, तो दिल में कहते हैं बहुत अच्छा हुआ इन लोगों को पता चला, देखा ये। अब चारों तरफ से लोग आके कह रहे हैं अरे सुना इतनी आपने कीमती, और उधर से अंदर से दिल कह रहा है बहुत ही अच्छा हो गया इनको पता चल गया। ये भी रिया है, ये भी हब्त अमल का जरिया है, ये अमल भी अल्लाह को नहीं चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं जिस अमल में तुमने किसी को जरा सा मिलाया मैं इतना गनी हूं मुझे नहीं चाहिए, वो उसे फेंक के फेंक देते हैं कि जाओ उसे वहीं रखो। जिसको तुमने शरीक किया है जाओ उसको दे दो, मैं शिरक वाला नहीं लेता। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के सामने कोई औरत आई पर्दे में और आकर के शिकायत की अपने शौहर की, और ये कहा मेरे शेख अव्वल मसीह उम्मत जलालाबादी के खुतबात में है ये बात, ये कहा कि हजरत मैं कुछ कहना चाहती हूं, और वो ये कि मेरा शौहर एक दूसरी औरत से निकाह करने पे तुला हुआ है कि मैं दूसरा निकाह करता हूं, दूसरी औरत से शादी करता हूं, हालांकि अगर जायज होता तो मैं आपको अपना चेहरा खोल के दिखा देती कि मैं कितनी हसीन और खूबसूरत हूं। इसके बावजूद उसको शौक लगा है कि मैं दूसरी औरत से शादी करूं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ने इसको सुना। अब ये लोग अल्लाह ताला का इस्तेहज़ार रखते थे हर वक्त, लेकिन दोस्तों सुनते ही गशी तारी हुई और बेहोश होकर गिर गए। अब आप कहें कि ये क्या बेहोशी की बात है, बेहोशी की बात ये है कि अगर इंसानों अल्लाह ताला का जमाल हमारे ऊपर खोल दिया जाता तो इन हसीनाओं को दिल हम कभी न देते। ये औरत अपने मामूली हुस्न पर ऐसा नाज कर रही है कि मेरे होते हुए मेरा शौहर दूसरी औरत पे लपक रहा है। तो मेरे मोमिन भाइयों, अल्लाह हमारा होते हुए और हम इन हसीनाओं पे मरते, इसलिए गशी तारी हुई, इसलिए बेहोश हुए कि मेरा अल्लाह सारी कायनात को हुस्न जमाल देने वाला ऐसा अल्लाह और अहले ईमान के पास होते हुए हम फिर उसको छोड़े, ऐसी कुदरतों वाला, ऐसे खजानों वाला। वह अजमिल फी दिन नास, अपनी उम्मीदों को समेट लो, समेट लो जो लोगों के हाथों में है, समेट लो उम्मीद बिल्कुल, एक राई के दाने के बराबर भी दिल के कोने में किसी हिस्से में किसी मखलूक से किसी तरह की कोई उम्मीद न रखनी चाहिए, तब अल्लाह राजी और खुश होते हैं। और अगर दिल के किसी किनारे में कहीं किसी दर्जे में शायद इस मालदार से ये मिल जाए, शायद उससे ये फायदा हो जाए, शायद फलां जगह से हमें यह हासिल हो, फलां की निगाहों में मेरी शोहरत हो गई तो वो तो बहुत अमीर है, बड़ा नफा होगा मुझको, ये सारा छुपा हुआ चोर है दिल के खानों में। अल्लाह ताला कहते जा इस अमल को मैंने तेरे ऊपर फेंक दिया, मुझे नहीं चाहिए ये अमल, अल्लाह ताला नहीं चाहते। इसलिए शरीयत में इखलास की इतनी अहमियत है, इतनी अहमियत है। और अगर ये कहा जाए कि अहलुल्लाह और मशाइख के पास अगर हम कुछ और भी ना सीखें, ये एक ऐसी यानी आखिरी सरहद है कि दोस्तों पता भी नहीं चलता अल्लाह वालों के पास आए बगैर कि मैं क्या नफ्स के लिए कर रहा हूं या अल्लाह के लिए कर रहा हूं, पता भी नहीं चलता। मुजद्दिद थानवी नव्वल अल्लाह उमर कदऊ कहते हैं मुजद्दिद थानवी मैं और आप नहीं, अशरफ अली का तो अभी एक खुल्क भी पूरा ठीक नहीं हुआ, लोग हजरत जी कहते। हजरत थानवी हकीमुल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत मुफस्सिर कुरान मुहद्दिस फकी वाइज मुबल्लिग दाई क्या कुछ कहिए, क्या फरमाते हैं, अशरफ अली का भी एक खुल्क भी पूरा ठीक नहीं हुआ और लोग हजरत जी कहते हैं। सैयदुत्ताइफा हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं कि अरे ये मेरे जो है ना अतरे पतरे अगर खोल दिए जाए तो मखलूक नफरत से भागनी शुरू हो जाए, अल्लाह ताला ने पर्दा डाल रखा है। मेरे दोस्तों महज ऐसे बाहर फिरते फिरते दूर दूर मशाइख और अहलुल्लाह से इन चीजों की तो हवा भी नहीं लगती जी, जरा कुछ किया अरे मैं तो ऐसा हूं, और दूसरों पर तहकीर की नजर, दूसरों की हकारत। जिस घड़ी कोई मोमिन किसी अदना से अदना मोमिन की तहकीर करता या तहकीर की नजर डालता, मेरे अल्फाज पे गौर कर लीजिएगा, या तहकीराना सुलूक करता है جس سلوک سے یہ ٹپکتا ہو کہ اس کے دل میں اس کی کوئی قدر نہیں، تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح کا شیخ، کس طرح کا پیر، کس طرح کا وہ صاحب خلافت اور کس طرح کی نسبت لیے بیٹھے. یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کی جڑ حضرت قاری طیب صاحب نے دو لفظوں میں فرمائی، کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے جھکنا، الانقیاد لامر اللہ والشفقت علی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق پر شفقت رچ اور بس جائے. اس لیے ملا علی قاری نے اولیاء اللہ کی جو تعریف کی ہے کہ جو چیوٹی کو بھی نقصان پہنچانا گوارا نہیں کرتے، چیوٹی کو بھی چجائے گئے تو بہت دور کی بات ہے، اپنے والدین کو، بھائیوں کو، دوستوں کو، ماں کو، باپ کو، جی اور گھر والوں کو تکلیف پہنچائے جا رہا ہے اور سوچ رہا ہے میں خانقاہ میں اور چلوں میں جا کے ولایت حاصل کر رہا ہوں، میں اللہ والا بن رہا ہوں. ایک خلق جسے خلق کہتے ہیں، ہم نے حسن اچھے اخلاق کی تعریف بھی بہت غلط سمجھی ہے، ہم نے اچھے اخلاق کی تعریف بھی بہت غلط سمجھی. میں طلبہ کو پڑھاتے ہوئے کہتا ہوں، کیا مطلب؟ مغرب کی نماز کا وقت ہے، عصر کے بعد مہمان آئے، مہمان آئے، مغرب کا وقت ہے، اچھا آئیے آئیے تشریف لائیے، ذرا چائے بنا لے. آپ چائے بناتے ہیں اور ادھر اللہ کا حکم متوجہ ہے کہ جماعت سے مسجد میں آ کے نماز پڑھو، اور ادھر آپ بنا رہے چائے. تو یہ کیسی چائے؟ کیا کیا جو اعذار کر کے جماعت کے ہیں ان میں یہ بھی کوئی عذر لکھا ہے چائے پینا پلانا؟ میں ایک جگہ گیا تو اتفاق سے وقت ہو گیا، کہنے لگے کہ بس چائے تو تیار ہے. میں نے کہا چائے تو تیار ہے لیکن مغرب کا وقت ہے، کہ آپ کی اقتداء میں ہم نماز پڑھ لیں گے. میں نے کہا ایسی امامت میں کرنا نہیں چاہتا جس میں میری جماعت مسجد کی چھوٹے، مجھ کو ایسی امامت نہیں چاہیے. اس لیے میرے دوستو، آپ کو میں حسن خلق کی تعریف بتا دوں، ذرا ذہن میں رکھیے. حسن خلق کہتے ہیں مدارات الخلق، مدارات الخلق مع مراعات الخالق. خلق سے اچھا سلوک، نرمی والا سلوک، اس کی مدارات، اس کی دل جوئی، اس کا دل رکھنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لیکن اس اچھے سلوک میں اللہ کا کوئی حکم ٹوٹنے نہ پائے، مع مراعات الخالق. اگر اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہو اسے اچھا اخلاق نہیں کہتے. کوئی بات ہے، آپ مروت میں اس کو کیے جا رہے ہیں. یہ تین ساتھی ہیں، بہت دوست ہیں خاص، غیبت کی مجلس چل رہی ہے، لیکن کہیں ان کو برا نہ لگ جائے، بیٹھے رہو تھوڑی دیر میں اٹھ جائیں گے، کہیں ورنہ ان کو برا نہ لگ جائے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ میں اٹھا تو ان کو برا لگے گا تو توڑ پیدا ہوگا، توڑ، جوڑ نہیں، توڑ پیدا ہوگا. تو میں نے ایک دن پہلے بھی کہا، نہ تو ہر جوڑ اور ہر اتفاق اور ہر اتحاد اللہ تعالی کو پسند، اور نہ ہر توڑ اور ہر اختلاف اللہ تعالی کو ناپسند. جو توڑ خدا کے لیے ہو وہ اللہ تعالی کو پسند ہے. غیبت ہو رہی ہے، شریعت کہتی ہے کہ آپ اگر اس مجلس میں بیٹھے رہیں گے تو جیسے گناہ ان کو ہے، قیامت کے دن تم بھی انہی میں شمار قرار پاؤ گے، تم بھی گویا کہ غیبت کرنے والے ہو. ہمت نہیں ہوتی اٹھنے کی، دوست ناراض ہو جائیں گے. مجدد تھانوی نور اللہ مرقدہ کہتے ہیں، یہیں تم نیچے چار دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہو، اتفاق سے چھت سے کوئی پیشاب کرے اور نالے سے وہ پیشاب یوں گرے اور اتفاق سے تمہارے سر پر ہو، فوراً اٹھ کے بھاگو گے. اب کیوں اٹھ کے بھاگ رہے ہو؟ اس کی تو غلاظت کا احساس ہے، لیکن غیبت جو اتنی اغلظ ترین ہے کہ بعض پہلوؤں سے اور بعض لحاظ سے الغیبت اشد من الزنا، اس کی غلاظت کا احساس نہیں، اس کی قباحت کا احساس نہیں. اور میں نے ایک دن کہا، پیشاب پر خدا کا غضب نہیں اترتا اور غیبت پر خدا کا غضب اترتا ہے. اس پہلو سے غیبت پیشاب سے بھی خراب ہے، پیشاب سے بھی بدتر ہے. مجدد تھانوی نے فرمایا کہ آج کل تو لوگ غیبت کو شیر مدر سمجھ کے پی رہے ہیں، اس کا کوئی احساس نہیں. میں نے ایک دن پہلے کہا، مجلس میں بیٹھے ہیں، اچانک کوئی جملہ کسی کے بارے میں چھوڑ دیا اور وہ جملہ ایسا ہے کہ اگر اس کے سامنے کہا جائے اس کو تکلیف ہوگی. آپ نے تو اچانک جملہ چھوڑا، سب کو تو کر دیا آپ نے گنہگار. یہ محبت اور دوستی نہیں، میں یہی سمجھا رہا ہوں. خوش خلقی اس کو نہیں کہتے کہ لوگوں کے ساتھ دل جوئی تعلق ربط کہیں ٹوٹنے نہ پائے. ارے اللہ کا حکم اگر ٹوٹ رہا ہو تو پھر آگے کیا رہ جاتا ہے؟ مدارات الخلق مع مراعات الخالق. خلق سے مدارات کیجئے لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے. اس لیے حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو لوگوں نے کہا کہ سخت تھے سخت تھے سخت تھے. فرمایا سخت نہیں. ایک عبارت ہے ایک جگہ, اگر میں بھی لوگوں کی دنیاوی لوگوں کی طرح اخلاق دکھلانا شروع کر دوں, مجھے بھی آتا ہے لیکن ان اخلاق سے میرا اللہ راضی نہیں ہوتا, اس لیے میں نہیں دکھا سکتا وہ اخلاق. آج ہم نے ایک مصنوعی مطلب سمجھا ہے اخلاق کا, ایک رسمی مطلب سمجھا ہے, اسے حسن خلق نہیں کہتے. بات دور نکل گئی میرے دوست. ایک تو ہے عمل کرتے وقت میں دکھلانا, اور ایک جب عمل کر لیا کاش لوگوں کو پتا چلے. کیوں پتا نہیں چل رہا؟ اتنے لاکھ کی گائے فلاں فلاں جو ہے کراچی کے جو انسان ہیں, میں تو نہیں جانتا, صرف میں عام مضمون بیان کر رہا ہوں, اتنے اتنے لاکھ کی گائے ذبح کی ہے, لوگوں کو پتا چلنا چاہیے. تو ایک تو ہے کہ کرتے وقت, اور ایک ہے پتا چلنا چاہیے, اور ایک تیسرا درجہ جب لوگوں کو پتا چلا تو اب بہت خوش ہو رہا ہے کہ اچھا ہوا لوگوں کو پتا چل گیا. اور اگر اخبار میں بھی کسی نے ڈال دیا کہ فلاں نے 5 والی کی ہے, فلاں نے 6 اور 7 والی کی ہے, اور فلاں نے 10 لاکھ والی کی ہے, تو اب اور بھی زیادہ خوش. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے قیامت کے دن کہ یہ تم نے لوگوں کے لیے کیا تھا, اسے بس رکھو وہیں. اور حدیث شریف میں آیا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن سے جہنم کو گرمایا جائے گا, اول من تسعر بهم جہنم, اور نار, نار کا لفظ ہے, جن سے سب سے پہلے جہنم کو گرمایا جائے گا یہ ریاکار ہیں. 3 قسم کے ریاکار, ان کو ڈالا جائے گا اور اونھے منہ کے بل پھینک دیا جائے گا. اس لیے میرے دوستو, یہ جو خانقاہ میں آنے والے اور جن کو اللہ نے کچھ اپنی معرفت و محبت دی, ہم سب اس میں شامل ہیں, ہر آن اور ہر گھڑی اپنے دل کا چیک اپ اور اس کو دیکھتے رہنا, مراقبہ, کہ کہیں دل کے کسی خانے میں یہ چھپا تو نہیں کہ میں مخلوق کے لیے کر رہا ہوں. سینکڑوں مرتبہ, مجھے وہ لفظ یاد نہیں اس لیے محتاط بولتا ہوں, سینکڑوں مرتبہ جہنم کا ایک طبقہ ہے, وہ طبقہ خود اس کی شدت اور گرمی سے پناہ مانگتا ہے, اور اس میں وہ علماء جائیں گے جو ریاکار ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. مقررین, خطبہ, واعظین, قراء, علماء, خود جہنم کی وہ اتنا شدید گرم ہے. اصل میں میں موضوع کیا لانا چاہتا ہوں, حضرت فرماتے ہیں نفس کی جو شرارتیں ہیں اللہ والوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیے بغیر پتہ نہیں چلتا, احساس بھی نہیں ہوتا, پوری عمر گزر جاتی ہے. میں تو اتنے مجاہدے کر رہا ہوں, میں تو اتنے چلے وغیرہ لگا کر ایسے ایسے ریتیلے میدانوں میں اور ایسے ایسی کیفیات سے اور حالات سے گزر رہا ہوں, اور لفظ بول دوں تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ یہ جماعت کے خلاف نہیں, کوئی مجاہد سوچے, میں ایسی ایسی فضاؤں میں, ایسی برفیلی پہاڑیوں میں اور ایسے اس کے ساتھ لڑ رہا ہوں. یاد رکھیے, مرنے والے کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ شہید مرا ہے کہ نہیں مرا. ایک شخص کو صحابہ کرام نے کہہ دیا شہید, فرمایا کیسے کہتے ہو, اور چنانچہ اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ خودکشی سے مرے. روایت میں موجود ہے. تو میرے دوستو, یہ نفس کی جو شرارتیں ہیں اور شیطان جو قدم قدم پہ ہمارا دشمن ہے, اللہ والوں کے پاس آ کر سنت اللہ یہ جاری ہے, اللہ کی عادت یہ جاری ہے. میں نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے, یہ نہیں کہا جائے گا, لیکن سنت اللہ یہ ہے کہ اگر اللہ والوں کے پاس نہ آئے تو پتہ نہیں چلتا, کہیں نہ کہیں شیطان جا کے ایسا داؤں لگاتا ہے. پہلے تو عمل کرنے نہیں دے گا, اور اگر عمل کر لیا تو پھر اسے بچنے نہیں دے گا, اسے حبط اور ضائع کرا کے چھوڑے گا, کسی نہ کسی طرح سے اس میں ریاکاری کا پہلو لگا دیتا ہے. لیکن جب اللہ والوں کی صحبت حاصل ہوتی ہے, جی, تو وہ مشہور واقعہ ہے, غالباً مجدد الف ثانی کا واقعہ ہے, یا جس پر یہ شیطان نے کہا تھا کہ جاؤ آج تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا. نہیں, اس پہ شروع میں یہ ہے کہ ہمیں تمہاری عبادات اتنی پسند آئی کہ ہم نے تمہارا سب کچھ اب بس اخیر تک معاف, اب کچھ ضرورت نہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اے شیطان مردود, جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی کے اخیر تک کوئی حکم جو ہے معاف نہیں تھا, تو مجھ سے کیسے معاف؟ لیکن ابھی رکا نہیں, چلتے چلتے داؤں مارتا ہے, کہتا ہے ارے جا, آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو فوراً یہ شیخ تھے، شیخ صرف زاہد خشک نہیں، شیخ فرق ہے دونوں میں. شیخ شان تربیت لیے ہوا ہوتا ہے اور امور تربیت میں ماہر اور ایکسپرٹ ہوتا ہے، اور زاہد خوش نرا عبادت گزار ہوتا ہے، مسجد وغیرہ میں عبادت کرتا ہے، خوب پرہیزگار ہے، لیکن اسے امور تربیت میں مہارت نہیں ہوتی. فرما ارے مردود، جاتے جاتے بھی مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، کہتا علم نے بچا لیا. کسی کا علم بھی کہیں کسی کو بچاتا ہے، مجھ کو میرے مولا کے فضل نے بچایا ہے. اگر اللہ کا فضل شامل نہ ہوتا میں کبھی نہیں بچ سکتا تھا. اور اس کے ضمن میں ایک سبق، میرے دوستو، جو خیر ہمیں حاصل ہو اسے درجے اولی میں فضل الہی کی طرف منسوب کیا کیجئے. جو خیر ہمیں حاصل ہو درجے اولی میں اسے فضل الہی کی طرف منسوب کیجئے. ہم حضرت والا سے جڑے، خود جڑے ہیں، اللہ کے فضل نے جوڑا ہے. اگر اللہ کا فضل شامل نہ ہوتا تو ہم کہاں جڑتے. میں نے کتاب پڑھ لی تھی، اس میں میری نالج، میرا علم، وہ دیکھا میں نے کہ ہاں واقعی یہ شیخ ہیں. جاؤ، نالج پہ بھروسہ مت کرو. یہ نالج والے کتنے اور علم والے کتنے رکھے رہ گئے. مت کہو کہ وہ کتاب میں میری مہارت تھی اور بصیرت تو میں سمجھ گیا، یہ شیخ کامل میں آیا. ایسا مت سوچو. اللہ کی توفیق شامل ہوئی کہ وہ کتاب تمہیں ملی، ورنہ کتاب ہی کہاں سے ملتی اگر توفیق نہ ہوتی. اور جب کتاب ملی تو اللہ نے رخ موڑا کہ جاؤ وہاں جا کر کے اپنی اصلاح کراؤ. تو اصل فضل الہی ہے دوستو، اور حضرت اس کو بار بار ہمیں سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں. ما صابك من حسنة فمن اللہ، جو بھی نیکی پہنچی، اپنے کمال پہ مت جاؤ، اپنی عقل پہ مت جاؤ، اپنے ہنر پہ مت جاؤ، اپنے علم پہ مت جاؤ، اپنی ذہانت پہ مت جاؤ. میں نے طلبہ سے کہا، دوستو میرے عزیزو، اگر عقل سے یہ چیزیں ہوتی، یہ جو دبئی کا ایئرپورٹ ہے وہاں آپ جا کے دیکھو، بڑے بڑے منیجر اس کے ہندوستانی ہندو ہیں، ہندو لڑکے، جوان لڑکے ہندو، وہ کر رہے ہیں سب کام. اتنی عقل ہے کہ اتنے اونچے اونچے کام کر رہے ہیں، اور اتنی سی عقل نہیں کہ اپنے ہاتھ کا بت بنایا ہوا اس کو پوجتے ہیں. اتنی عقل نہیں کہ پیشاب، گائے کے پیشاب کو وہ پاک سمجھتے ہیں. اتنی عقل نہیں کہ انسان کے بدن انسانی کے عضو تناسل کی ایک طبقہ عبادت کرتا ہے ان میں. لیکن اسی طبقے میں آپ کو مل جائیں گے کہ پائلٹ بھی ہوں گے، کہ فلاں بھی ہوں گے، کہ فلاں بھی ہوں گے، اور فلاں بھی ہوں گے. اس لیے میرے دوستو، یہ عقل کے مسائل نہیں. مت کریں ہم نسبت اپنی عقلوں کی طرف، مت کریں ہم نسبت اپنے کمالات کی طرف. یہ صرف ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اس میں نور ملتا ہے. جب آپ ہر چیز کو خدا کے ساتھ جوڑو تو اس میں ایک نور عطا ہوتا ہے، اور اس سے دوام اور بقا اور استقامت ملتی ہے. اور جب اپنی طرف جوڑنا شروع کر دو، بس سمجھو کہ پٹری سے شیطان نے ہٹا دیا ہے. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ، قرآن میں دوسری جگہ ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِن اللَّهِ، تم کو جو نعمت پہنچ رہی ہے اللہ کی طرف سے. قرآن میں تیسری جگہ ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اللہ کا فضل شامل نہ ہوتا تو یہ جو میں نے تمہاری ارواح کو مزکا و مجلا کر دیا، تمہیں اپنی معرفت عطا کر دی، یہ قطعاً عطا نہ ہوتی. یہ مت سمجھنا میرا کمال. دوستو، اتفاقات میرے اور آپ کے لیے ہیں، ذات باری تعالیٰ کے لیے اتفاقات نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہوتا ہے پورا. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، وہ جو چور، ڈاکو، جوان چلا جا رہا تھا اور یہ آیت سنی، ان کے لیے اتفاق ہے، لیکن اللہ کو ان کو کہیں پہنچانا تھا اونچے مقام پر. بس حضرت جلال آبادی سے سنا، حان ذالک الوقت یا ربی، آیت اعلان کر رہی تھی، ارے مسلمانوں تمہارے دل نرم ہونے کا وقت نہیں آیا. وہ دل میں ایمان کی چنگاری تھی، گرچہ ڈاکو تھا، بس سنتے ہی کہہ اٹھا، حان ذالک الوقت یا ربی، اے میرے اللہ آج وہ وقت آ پہنچا، آج وہ وقت آ پہنچا. اب جدھر جاتے تھے وہ تو لوگ سمجھتے تھے خیر نہیں، ڈاکو ڈاکا کے لیے آ گئے، لیکن وہ اب توبہ اور معافی کے لیے جاتے تھے جدھر جاتے تھے. تو میرے دوستو، یہ عرض کرنا ہے کہ یہ شیطان اور نفس جو ہے اخیر میں مار کر ختم کر دیتا. اس لیے روایت میں کیا آیا، والناس والعاملون والعاملون كلهم هلكا الا المخلصون, جو عمل کرنے والے وہ بھی نہیں مقبول بارگاہ الہی. کب تک؟ الا المخلصون, جب تک ان میں اخلاص نہ ہو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے پورا دین نازل فرمایا, اور وفات سے چند دن پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور پورے دین کا خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. اسے حدیث جبرائیل کہتے ہیں. مل ایمان, ایمان کیا ہے کہ یہ 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 ہے. مل اسلام, اسلام کیا ہے کہ یہ اور یہ اور یہ ہے. آگے ہے مل احسان, احسان جسے آپ تصوف کہہ لو, اصلاح نفس کہہ لو, احسان کہہ لو, تزکیہ کہہ لو, جو الفاظ چاہو اس کے لیے بول لو, وہ سب کا خلاصہ ایک ہے. فرمائے احسان کیا ہے؟ کا ان تعبد اللہ کانک ترا, بالکل ایسی اللہ کی عبادت کرو عالم مشاہدہ میں ہو, اللہ کو دیکھ رہے ہو, یعنی آپ کے اور اللہ کے بیچ میں کسی غیر کا گزر نہ ہو, غیر نہ ہو بیچ میں, بس آپ جیسے اللہ کا مشاہدہ کر رہے ہیں, اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور یہ میں نے ایک دن عرض کیا تھا, سارے معاملات میں ہے, صرف نماز کے لیے نہیں. فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر اتنا نہیں تو سن لو, اللہ تعالیٰ تو تم کو ضرور دیکھتے ہیں. تو یہ کیفیت تو ہونی چاہیے مراقبے والی, مراقبے والی. اگر تم اللہ کے مشاہدے کی کیفیت نہیں ہے تو کم از کم یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, مجھے آگے کچھ اور بتانا ہے. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے, یہ تمہارے پاس آئے, یعلمکم دینکم, تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دین کا لفظ استعمال فرمایا, یہ کہنے کے لیے ایمان, اسلام, احسان, اگر تینوں اکٹھے نہ ہو تو دین ناقص ہے, کامل نہیں ہے. اس لیے جب تک سلوک کی راہ طے نہ ہو میرے دوستو, صرف علم اور صرف عمل کبھی بھی کافی نہیں. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جب اخلاص ہوگی تو اخلاص ہو تو نجات ہوگی, ورنہ نجات نہیں. اس لیے اپنے کسی عمل سے شہرت, اپنی تعریف, اپنا مقام, لوگوں میں نام, کسی درجے میں چاہنا, ابتدان چاہنا یا امتحان چاہنا, لوگوں کو پتہ چل جائے, لوگ تعریف کرے, کسی بھی عمل سے, یہ انسان کے عمل کو حبط اور ضائع کر دیتا ہے. لیکن ان حقائق کا پتہ اور یہ چیزیں کھلتی ہے میرے دوستو اولیاء اللہ کے پاس, ورنہ عادتاً انسان کرتا تو رہتا ہے عمل لیکن اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا, اور وہ غیر اللہ کے لیے کرتا رہتا ہے. اس لیے اگر اللہ والوں سے ملنا نہ ہو تو پھر دوستو نفس کی جو حضرت نے فرمائی بات کہ نفس سے سرکش کو دبانا بڑا مشکل ہے. ایک جگہ سے دبا دو دوسری پہ کھڑا کر دیتا ہے, دوسری پہ تو تیسری پہ, یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح مقبول بارگاہ الہی نہ بنے. اس کو حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا اور خدا کی سرکشی سے خود کشی ہے مال و دولت میں, خدا کی سرکشی سے خود کشی ہے مال و دولت میں, کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا, کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا. حضرت والا یہ فرماتے ہیں کہ میں مال و دولت جمع کرنے کو اور مال و دولت رکھنے کو انکار نہیں کرتا ہوں, لیکن جو مال و دولت اللہ تعالیٰ کی سرکشی, ٹی وی, وی سی آر, فلمیں, حرام مجلسیں, محفلوں منعقد کرنا, جی حرام جگہوں میں جانا, پیسوں کا استعمال کرنا, یہ ساری چیزیں جس سے, جس مال و دولت سے سرکشی و نافرمانی آتی ہو, فرماتے وہ مال و دولت وبال جان ہے اور اتنا ٹینشن کبھی پیدا کر دیتا ہے وہ مال و دولت کہ بالآخر انسان خودکشی پہ مجبور ہوتا ہے. اور ایک دو نہیں, آپ یہ امریکہ وغیرہ میں جاؤ اور اخبارات کا مطالعہ کرو اور پتہ لگاؤ، اتنی بڑی تعداد ہے، اور جب ان کی حالت مالی دیکھو تو مالی حالت کوئی کم نہیں ہے، لیکن ذہنی ٹینشن ان کا اس قدر بڑھا ہوا ہے کہ ان کو ایک پل سکون نہیں ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ بس جلدی سے مر کر ختم ہو جائیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا اللہ والے کبھی ایسا کرتے ہیں؟ اللہ والوں سے کبھی ایسا نہیں سنا جاتا۔ اور اس پر حضرت والا نے محبت معرفت الہیہ میں ایک عجیب مضمون حضرت تھانوی کے حوالے سے نقل فرمایا ہے، اللہ والوں سے خودکشی کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ اللہ کو اپنا رب قرار دیتے ہیں اور پھر اس پر جمتے ہیں، استقامت، اور استقامت جان ہے، پورے اسلام کی جان۔ آج کچھ عمل کر لیے، کل کو چھوڑ دیے، جی صبح کو کر لیے، شام کو چھوڑ دیے، رات کو تھوڑا رو لیے، لیکن دن میں سب اعمال چھوڑ دیے۔ آج ہی کسی کا فون تھا تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا، میں نے کہا بھائی یہ رونا نافع تو ہے، رونا، لیکن یہ رونا کافی اور مفید جب ہوگا جب اعمال پر استقامت کے ساتھ ہو۔ استقامت کی یہی تو حقیقت ہے، آپ رکوع شریعت کے مطابق کریں، سجدہ شریعت کے مطابق کریں، نماز شریعت کے مطابق کریں، گناہوں سے تمام جو شریعت نے کہا ان تمام گناہوں سے بچتے رہیں، اب اگر کیفیات آئیں تو بہت اچھی بات، خوشی کی بات ہے، اور اگر کیفیات نہ آئیں تو نہ آئیں، ہم اللہ کے پھر بھی عبادت کرنے والے ہیں، اسی کا نام استقامت ہے۔ کرامت ظاہر ہو، ہو نہ ہو، ظاہر نہ ہو، لیکن جب کہ آپ شریعت پر پورے جمے ہوئے ہیں، ایک پل ایک پل اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتے، بس اسی کا نام ہے استقامت، اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ اور استقامت خیر من الف کرامہ، ہزاروں کرامتوں سے بہتر ہے۔ بہت مشکل ہے استقامت، جی استقامت بہت مشکل ہے، اور یہ اہل اللہ اور اولیاء اللہ ہی کو عطا ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر نے فرمایا کہ کرامت یہ کوئی معیار ولایت کسی کی نہیں ہے، کرامت کا ظہور یہ کسی کی ولایت کا کوئی معیار نہیں۔ اور مجدد تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تو، میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ حضرت مسیح الامت رحمہ اللہ نے سنایا کہ جوان تھے دہلی گئے ہوئے تھے، جن کے مہمان تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت یہاں ایک پیر صاحب آئے ہیں، آپ کو چلے ملا لیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، مجھے ضرورت نہیں، حضرت تھانوی میرے شیخ موجود ہیں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ایک چیز یہ بھی ہے، ایک سبق جو حضرت ہی کے ہم نے سنا، کہ جب کسی کو شیخ بنا لیا ہو، اور یہ لفظ اور بہت اہم ہے، کہ وہ شیخ متبع سنت و شریعت ہو، تو پھر وہ کافی ہے۔ شیخ کے ساتھ جب کہ مناسبت ہو اور وہ شیخ متبع سنت و شریعت ہو، تو حضرت گنگوہی نے فرمایا تھا کہ اگر ہمارے حاجی صاحب کے ہوتے ہوئے رومیو، غزالیو، رازیو، فرید الدین عطار سب آ جائیں تو ہم اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں گے، ہم تو اپنے حاجی صاحبی کو اپنا رومیو غزالیو سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اس میں ایک بات بہت اہم، بہت اہم، میرے دوستو، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم تفضیل بین الشیوخ کرتے پھریں، میرا شیخ اونچا، آپ کو شیخ کا وہ مقام نہیں، میرے شیخ کو سب سے اونچا مرتبہ ملا، آپ کے شیخ کو نہیں۔ یہ کہاں سے ہے؟ کسی ایک نص میں، کسی ایک حدیث میں بات موجود ہے؟ ہاں میں اس کا الٹا بتاتا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے متعلق حتمی طور پر کوئی بات مت کہو، کیونکہ اللہ کو اس کا علم ہے۔ مجدد تھانوی نے التکشف میں تفضیل شیوخ سے سختی سے منع فرمایا، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، لیکن ہمیں اپنے شیخ سے مناسبت ہے، ہمارے نفع کے لیے اور ہمارا دینی نفع اٹھانے کے لیے کائنات میں، پوری روئے زمین میں ان سے اچھا کوئی نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہم کو رکھنا چاہیے، ہمارے نفع کے لیے اور ہمارے انتفاع کے لیے اور ہمارے اللہ تک پہنچنے کے لیے کائنات میں ان سے اچھا کوئی نہیں ہے، یہ رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ سب سے بڑھ گئے اور سب سے گھٹ گئے، یہ کام میرا اور آپ کا نہیں ہے، ہمیں کسی کا مقام کا پتہ نہیں، کتنے یہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، صرف درجے کا فرق ہے کہ میں اوپر بیٹھ گیا نیچے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کون اللہ کے یہاں زیادہ مقرب ہے۔ اسی سے تو یہی تو جڑ ہے اس بات کی کہ ہم کسی پہ حقارت کی نظر نہیں ڈال سکتے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے یہاں ایک شخص آیا، جوان، شرابی ہو، کبابی ہو، زانی، گھر والے بھی پریشان۔ مفتی محمود گنگوہی نے سنایا تھا یہ واقعہ، میرے استاد ہیں، دو سال میں نے ان سے پڑھا ہے، حضرت مفتی محمود گنگوہی سے۔ فرمایا کہ آیا وہ شخص اور آ کے کہا کہ حضرت فلاں مسجد میں ہندو گھس گئے ہیں، مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں آج جا کے سب کو کام تمام کر دوں. حضرت نے فرمایا بھائی فتنے کا خطرہ ہے اس لیے ایسا تم مت کرو. لیکن اس کو جوش جذبہ تھا, وہ گیا امی کے پاس. جا کے امی جان یہ دیکھیے کہ آج تو میں تو برداشت نہیں کر سکتا, میرے اللہ کے گھر کو ناپاک ہندو گھس کر کے اس کو وہ کر رہے ہو, میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا, مجھے اجازت ہے کہ میں جاؤں. امی تو پہلے سے بہت ناراض تھی اس کی حرکتوں سے, کہا کہ بالکل بالکل جا جا. اس نے غسل کیا, غسل کیا کپڑے پہنے اور گیا, غسل کیا کپڑے پہنے گیا اور گھسا اور بہتوں کو مارا اور پھر خود شہید ہوا. ادھر مجدد تھانوی نور اللہ مرقدہ کو ذرا سے بیٹھے بیٹھے جو اونگ آئی تو دیکھا کہ وہ انسان جو یہاں اجازت لینے آیا تھا وہ تو جنت میں پھر رہا ہے بھاگا ہوا. تو کیسے میرے دوست اجازت ہے کہ میں اور آپ کسی پر حقارت کی نظر ڈال لیں؟ اس لیے حکیم الامت نے ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں فرمایا اشرف علی ہر مومن سے فی الحال اور کافر سے فی المعال اپنے آپ کو کمتر سمجھتا ہے, اور میرے پاس اس سے زیادہ وسوق کا کوئی ذریعہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ ہے اور قسم کھا کے اشرف علی کہہ رہا ہے. اور پھر یہ فرمایا جو مجھ سے محبت کا تعلق رکھتے ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں, سبق حاصل کریں. یہ بہت اہم باب ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ عطا انتہائی پسند ہے کہ اللہ میں کیا کچھ بھی نہیں, یہ ساری کائنات کا بچہ بچہ مجھ سے افضل اور بہتر. جب یہ جذبہ دل میں ہو راسخ ہو, اور جتنا حقر کا ناقص علم ہے کہہ سکتا ہے کہ تمام اولیاء اللہ دنیا سے اسی صفت پر رخصت ہوئے ہیں, تمام اولیاء اللہ دنیا سے اسی صفت پر رخصت ہوئے کہ میں کچھ نہیں ہوں, میری کوئی حالت نہیں. حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ کا میں نے سنایا, یہ شیخ العالم اور اندازہ لگاؤ کہ اتنے بڑے بڑے علماء وقت اور فقہاء وقت ان کے ہاتھ پہ بیعت تھے, اگر سمجھتے تو سب کچھ سمجھتے. لیکن کیا کہا ہے ختم حضرت گنگوہی کو کہ تم جیسی مقدس ہستیوں سے دنیا میں میرے عیوب پر پردہ پڑ گیا اور اللہ نے ستاری کر دی, اور امید ہے میری کہ کل کو قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے میری ستاری کر لیں گے, میرے عیوب پہ پردہ ڈال لیں گے. اور فرمایا ہونا تو الٹا چاہیے تھا کہ میں اصل میں تو میں تمہاری جگہ ہوں اور تم ہو میری جگہ. اسی لیے میرے دوستو خلافت کا ایک راز بتا دیتا ہوں, اگر کوئی خلیفہ یہ سمجھے کہ میں اونچا ہو گیا اور جو مریدین آ رہے ہیں وہ چھوٹے ہیں, یہ ہلاکت کی دلیل ہے. ہر مرید کے متعلق یہ سوچے, اگر اس پر کل قیامت کے دن خدا کا فضل ہوا تو اس کی برکت سے شاید میں بخشا جاؤں, اور اگر مجھ پر فضل ہوا تو بوجہ محبت للہ یہ بخشا جائے. اسی کو حضرت ڈاکٹر عبدالعیسیٰ مرحوم نے فرمایا تھا کہ یہ جو سند اجازت ملتی ہے اس کو سند خادمیت سمجھے, سند مخدومیت نہیں, کہ میرے شیخ نے مجھے لوگوں کی خدمت کی اجازت دی ہے, مخدوم اور پیر بن کے بیٹھنے کی اس پر نہیں کرسی پر کہ میں بن کے پیر بیٹھوں کرسی پر. یہ سارے اولیاء اللہ حضرت شاہ ہردوئی رحمہ اللہ کیسے کہاں کہاں شروع میں جایا کرتے تھے جی, اور بالکل اس طرح بے سر و سامانی کے عالم میں تبلیغ کے لیے, تبلیغ حق کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. تو بات سے بات نکل گئی, میں تو میرے دوست سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں سے کبھی خودکشی نہیں ہوتی, لیکن جب مال و دولت میں سرکشی ہو تو سمجھ لو کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مال و دولت وبال جان ہے, اس لیے لوگوں سے سرکشی ہو رہی. حضرت تھانوی کا مضمون جو حضرت کی کتاب معرفت الہیہ میں ہے, فرمایا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو استقامت والے لوگ ہیں, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ایک بات اور کہتے چلوں کیونکہ بہت لطف آور ہے اور بہت مزیدار بات ہے جس سے مومنین کو بہت خوشی ہوتی ہے, کہ یہ جو اہل ایمان ہے جو بہت پکے اور راسخ ہیں اپنے ایمان پر, تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, ان پر فرشتے اترتے ہیں یہ پیغام لے کر کہ سنو جو تمہاری خوبصورت بیوی بنگلہ یہاں چھٹا ہے بالکل غم نہ کھاؤ, اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت آگے ہے. جو تمہارا محل چھٹ گیا یہ کچھ بھی نہیں ہے, جو دنیا کی وسعتیں چھٹ رہی ہے یہ کچھ بھی نہیں آخرت کی وسعت کے سامنے. ماں کا پیٹ اسے کیا نسبت ہے اس دنیا سے دوستو. لیکن جب انسان ماں کے پیٹ سے نکلتا دیکھتا اتنا بڑا عالم, جب یہاں سے جائے گا آخرت میں تو وہ جو ماں کا پیٹ ہے اس کو اس عالم کی جو وسعت ہے اس کے مقابلے میں اس سے کہیں زیادہ وسعت ہے اس عالم کی جس میں یہ انسان جائے گا یہاں سے رخصت ہو کے. تو فرشتے آتے ہیں موت کے وقت میں اور کہتے ہیں گھبرانا نہیں اور ڈر بھی نہیں, قبر میں بھی تیرے ساتھ اور حشر میں بھی تیرے ساتھ, وہاں بھی تیری بلڈنگ تیار, وہاں بھی تیری قبر بھی معطر مزین سب کچھ بنی رکھی ہے. یہ فرشتے موت کے وقت بھی آتے ہیں نمبر ایک. نمبر دو, قبر میں بھی آ کے اس کو کہتے ہیں کہ ڈرنا نہیں, کوئی غم فکر نہیں. اور جب بعث ہوگا اور یہ مٹی سے نکل کر اٹھے گا, جب بھی فرشتے اسے پیغام دیں گے گھبرانے کی بات نہیں ہے. یا عبادی لا خوف علیکم الیوم ولا انتم تحزنون. میرے دوستو یہ ہے سرمایہ اس کائنات میں رہ کر حاصل کرنے کا, کہ ہم خدا کے سچے بندے بنے تاکہ قیامت میں اعلان ہوئے میرے بندو لا خوف علیکم, آج تمہارے اوپر کوئی ڈر نہیں, کوئی غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں, تم میرے ہو. ساری زندگی جو یہ رٹ لگاتا رہے خدا کے بنو خدا کے بنو, ایک پل اس کو ناراض نہ کرو, ایک سیکنڈ ناراض نہ کرے, تو دوستو پھر قیامت کے دن اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا. اس لیے میں تو دعاؤں میں کہتا ہوں اللہم اجعلنی من عبادک الذین یقال لهم یوم القیامہ, اے خدا مجھے اپنے ان مندوں میں بنانا جن کو قیامت کے دن تو یوں پکارے گا کہ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون, اے میرے بندو آج تم پر نہ کوئی ڈر نہ تمہیں کوئی غم ہوگا. یہ ہے سرمایہ اس حقیر فانی دنیا میں حاصل کرنے کا. مال و دولت جمع کیا جمع کیا جمع کیا, مر کے مٹی کے ڈھیر ہو گئے, کیا ملا کیا ملا؟ اگر میں کوئی غلط کہتا ہوں تو مجھ کو بتائیے یہ کون سی عقل مندی ہے کہ 40 سال 50 سال 60 سال اللہ تعالیٰ نے والدین سے ہی اتنا دیا تھا کہ یہ اپنا گزارا کر کے آرام سے ضرورت کے بقدر رہن سہن رکھ کر آرام سے گزارا کر کے اور آخرت کے لیے خزانے اکٹھے کر کے مر جاتا, لیکن والدین نے چھوڑا تھا 1 ملین. اب فکر ہوئی اس کو 2 کروں, جب 2 آگئے فکر ہوئی 4 کروں, جب 4 آئے فکر ہوئی 8 کروں. عمر کہاں پہنچی 70 کو, اب 8 کے 16 کی پلاننگ ہے کہ اب 16 کروں اس کو, وہ ابھی پلاننگ پوری نہیں ہوئی یہاں تک کہ ادھر سے موت آ گئی. نقشہ ہوتا تو میں آپ کو بتا کے دکھاتا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا شاندار نقشہ بنایا, اس طرح سے مربع, ایسے مربع ایک نقشہ بنایا اپنی امت کے اتنے بڑے محسن میرے دوستوں کہ کیا ہم اپنے لیے خیرخواہی سوچ سکتے ہیں. ایسے ایک مربع نقشہ بنایا, اس کے بیچ میں ایک ایسے لکیر کھینچی بیچ میں بالکل, اور اس کے دائیں طرف بائیں طرف خطوط بنائے چھوٹی چھوٹی لکیریں, اور یہ جو مربع چاروں طرف ہے اس مربع سے ذرا سا اوپر کو نکلے ہوئے یہ ایک لمبا خط جو چلا جا رہا ہے, لمبی لکیر ذرا سی اوپر نکلی ہے, وہ ہے انسان کی امید. وہ جو اوپر نکلی ہے وہ ہے امید, اور یہ جو دائرہ چاروں طرف سے بنا ہے یہ ہے اس کی اجل, جتنی مدت اسے جینے کو دی گئی ہے. اور وہ جو بیچ بیچ میں اس پر لائن پر جو چھوٹے چھوٹے خطوط ہیں وہ حوادثات ہیں. کیا کہتے ہیں ہم, ایکسیڈنٹ میں ذرا سا بچ گیا. کیا کہتے ہیں, بیماری اتنی شدید تھی کہ بس اللہ نے بچا لیا. یہ سب حوادث سے بچتے 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 ایک دن وہ حادثہ آ کے کھا جائے گا. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لیکن انسان کہ اس کی امید اس دائرے سے یوں باہر نکلی ہے, ابھی بہت امیدوں کے پل بنا رکھے تھے لیکن موت آئی سب کا صفایا کر گئی, سب کا صفایا کر گئی. دوستو خانقاہوں تبلیغوں اور دوسرے علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو پانے کی مشق کرنی چاہیے, اور یہ وہ خزانہ ہے جو ہمارے ساتھ جائے گا. حضرت خواجہ صاحب فرماتے تھے یہ عالم عیش و عشرت کا, یہ دنیا کیف و مستی کی, اور بلند اپنا تخیل کر, یہ سب باتیں ہیں پستی کی. پستی کی باتیں ہیں. جہاں در اصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی, لگ رہی ہے کہ ہم بسے ہوئے لیکن حقیقت میں ویرانہ ہے. بس اتنی سی حقیقت ہے پرے بے خواب ہستی کی, کتنی سی حقیقت,
کہ آنکھیں بند ہو اور آدمی افسانہ بن جائے.
آنکھیں بند ہوئی, چند دن تو خاندان والے نام لیتے ہیں, اس کے بعد نام بھی ختم, آثار بھی ختم, نشانات بھی ختم, ایسا جیسے کہ کوئی افسانہ تھا. کیا واقعی ہمارے ابا اجداد تھے یہاں؟ ذرا سوچے تو لگتا کہ بس جیسے کہ ایک افسانہ, میٹی جھوٹی سب شکلیں ان کی سب ختم ہو چکی. ہم بھی ہونے والے, افسوس یہ جب اٹھاتے ہیں کسی کا جنازہ تو یہ نہیں کہ کل صبح کو یا رات کو یا صبح شام میں ہم بھی ہونے والے, ورنہ جو اللہ کا ایسا عاشق ہو وہ گناہ کے قریب نہیں جا سکتا. پھر یہ نہیں سوچے گا آج رات تو کر لوں, کل سے توبہ کر لوں گا. کیا بھروسہ ہے کہ آج رات, آج رات ہی کا کیا بھروسہ ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہم نے بولا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ٹائم بات جو اصل میں بتانے لگا تھا اس کو کہہ کے بس آگے بڑھتا ہوں کہ حضرت تھانوی نے فرمایا یہ جو فرشتے دنیا میں ساتھ ہیں نا ہمارے, تو یہ دل کو ایسی قوت پہنچاتے رہتے ہیں کہ ہم پر جب مصائب آتے ہیں تو ہمارے دل کو اقرار اور جماؤ حاصل رہتا ہے. یہی ہے فرشتوں کا ساتھ رہنا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. اے وہ لوگوں جو ایمان پر جمے, ہم تمہارے ساتھی ہیں, معین و مددگار ہیں دنیا میں اور آخرت میں بھی. اسی لیے حضرت نے یہی مثال حضرت نے دی ہے کہ خودکشی کرتے ہیں لوگ دنیا والے, لیکن اللہ والے کیوں نہیں کرتے؟ ان پر کیسے ہی مصائب و علام آئے لیکن خودکشی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ وہ جو فرشتے ہیں وہ ان کے دل کو اقرار اور جماؤ دیے رہتے ہیں. اسی سے ملتی جلتی حضرت کی کل کی بات ہے کہ ایسی تو بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ دنیا کے سلاطین و بادشاہ اپنی بادشاہتوں کو چھوڑ کر فقیری اور ولایت لینے کے لیے آئے, لیکن ایسا ایک واقعہ تاریخ میں نہیں مل سکتا کہ کوئی صاحب نسبت ولی اللہ اپنی ولایت کا سودا کر کے اور جا کے حکومت پہ بیٹھا ہو. یہ دلیل ہے کہ یہ ولایت اس حکومت و بادشاہ سے ہزار گنا درجے اوپر کی چیز ہے. وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے, مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. تو جب دونوں جہاں سے بڑھ کے مزے تو کیوں چھوڑے گا وہ بادشاہت کے لیے؟
سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقوا پر, بدو حکم خدا سا انسداں پھر کیسے پا جاتا. اور اگر پیٹرول کے مانند ہوتا یہ سکون دل, زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا. اور بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل.
بتوں بت کی جمع ہے. یہ جو غیر محرم حسینائیں اور امرد لڑکے ہوتے ہیں یہ اس سے مراد ہیں, غیر محرم عورتیں چاہے جیسی بھی ہو وہ, اور حسین لڑکے جن کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہو. اور میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت نے بت سے تعبیر کیا تاکہ ہم کو اس سے وحشت و تنفر ہو. اور اس کی مثال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول تفسیر معارف القرآن میں نقل ہے کہ انہوں نے فرمایا خواہشات کی اتباع یہ ایک بت ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے. معلوم ہے تعبیر سلف میں اور صحابہ میں موجود تھی, اور اس سے ایک وحشت دلانی ہے تاکہ ہم بچیں.
بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل, گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہاں جاتا. اور بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ, اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا. اور نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں میرا قدم رکھنا, نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں میرا قدم رکھنا. اگر جذبے کرم کی دل نہیں کوئی صدا پاتا، اگر جذبے کرم کی دل نہیں کوئی صدا پاتا۔
حضرت والا کا یہ مقطع ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درد کا ترجمان ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے نبی آپ تو اتنا غم ان کے لیے اٹھا رہے ہیں کہ لگتا ہے جیسے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ میری داستان درد ہے، اور میں ایسے محفلوں مجلسوں کو جس میں طالبین عشق خداوندی ہوں چاہتا ہوں ملے اور اپنے اس درد کو ظاہر کروں، کیونکہ میں نہیں رہ سکتا کہ اس کو ایسے اپنے اندر سینے میں چھپا لوں، بلکہ میں تو کہتا پھروں گا، تھک جاؤں گا پھر بھی کہوں گا، پھر تھک جاؤں گا پھر کہوں گا۔ اس کو حضرت فرماتے ہیں،
میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا، مگر کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.